أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سورة الأعراف آیت 24. مومنوں سے ایسے مرد ہیں جنہوں نے جس بات پر اللہ سے عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، بس ان میں سے وہ بھی ہے جس نے اپنی منت کو پورا کر دیا، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو ابھی انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے ہرگز اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی. گزشتہ خطبے میں میں نے حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا تھا، کچھ آپ کے اپنے خطوط کے حوالوں سے، کچھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے خطوط کے جواب میں، جو آپ نے بڑی غیر معمولی تعریف فرمائی ہے حضرت خلیفہ المسیح اول کی، اس حوالے سے میں نے کچھ باتیں پیش کی تھیں. ہمارا واقعہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کو خراج تحسین حضرت مسیح موعود کے اس فقرے میں دیا گیا ہے کہ کاش میں حساسیت سے دیکھتا ہوں کہ کاش مجھے بھی اتنی خدمت دین کی توفیق ملے. اس سے آگے بات چل نہیں سکتی، یہ آخری بات ہے. اب میں حضرت خلیفۃ المسیح اول کی قبولیت سے دعا کے بعد نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرماتے ہیں، میں نے کسی روایت کے ذریعے سنا تھا کہ جب بیت اللہ نظر آئے تو اس وقت کوئی ایک دعا مانگ لو وہ ضرور ہی قبول ہو جاتی ہے. حج پہ جاتے وقت پہلی دفعہ جب بیت اللہ کا نظر پڑے تو پھر جو دعا بھی کرو گے وہ قبول ہو جائے گی. میں علوم کا اس وقت ماہر تو تھا ہی نہیں جو ضعیف و قوی روایتوں میں امتیاز کرتا. میں نے وہ دعا مانگی، الہی میں تو ہر وقت محتاج ہوں، اب میں کون کون سی دعا مانگوں؟ بس میں یہی دعا مانگتا ہوں کہ میں جب ضرورت کے وقت تجھ سے دعا کا مانگوں تو اسے قبول کروا لیا کر. روایت کا حال تو محدثین نے کچھ ایسا ہی لکھا ہے، مگر میرا تجربہ ہے کہ میری یہ دعا قبول ہو گئی. بڑے بڑے میشریوں، فلاسفروں، دہریوں سے مباحثہ کا اتفاق ہوا، اور ہمیشہ دعا کے ذریعے مجھ کو کامیابی حاصل ہوئی اور ایمان میں بڑی ترقی ہوتی چلی گئی. حضرت خلیفۃ المسیح اول نے جو لکھا ہے کہ مقابلے پہ خدا تعالیٰ کی غیر معمولی تائید نصیب ہوئی، یہ ایک جاری تجربہ ہے. جماعت احمدیہ کے مخلصین میں بکثرت ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب ایک موقع پر ان کو لاجواب کر دیا، بظاہر لاجواب کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی صحیح جواب کی طرف رہنمائی فرمائی اور بہت الذی کفر والا معاملہ پیدا ہوا. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دھرم پال نے جب ترک اسلام کتاب لکھی تو اس سے بہت پہلے مجھے ایک خواب نظر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرماتا ہے، اگر کوئی شخص قرآن شریف کی کوئی آیت تجھ سے پوچھے اور تجھ کو نہ آتی ہو اور پوچھنے والا منکر قرآن ہو تو ہم خود تم کو اس آیت کے متعلق علم دیں گے. جب دھرم پال کی کتاب آئی اور خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس کے جواب کی توفیق دی، حروف مقطعات کے متعلق اعتراض تک پہنچ کر ایک روز مغرب کی نماز میں دو سجدوں کے درمیان میں نے صرف اتنا ہی خیال کیا کہ مولا یہ منکر قرآن تو ہے وہ میرے سامنے نہیں مگر یہ مقطعات پر سوال کرتا ہے. اس وقت یعنی دو سجدوں کے درمیان قلیل عرصے میں مجھ کو مقطعات کا وسیع علم دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ جو وسیع علم عطا فرماتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ ساری تفصیل جتنی دیر میں ساری تفصیل میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر انسان بیٹھا رہے, کیونکہ ایک لمحہ ہے جس میں ساری عقدہ کشائی ہو جاتی ہیں. تو حضرت خورشید المسیح اول کی عقدہ کشائی دو سجدوں کے درمیان جتنا تھوڑا سا خادہ انسان کرتا ہے اسی کے اندر ہو گئی. چنانچہ آپ نے رسالہ نور الدین میں مقطعات کو جواب لکھا کہ فرماتے ہیں اسے لکھ کر میں خود بھی حیران ہو گیا کہ اتنی عظیم الشان تصویر مجھے اتنی جلدی کیسے سمجھ آئی. حضرت خلیف المسیح اول کی ایک پرتاثیر دعا کا اور اس کی قبولیت کا نمونہ. حضرت خلیف المسیح اول نے ایک موقع پر فرمایا آج مجھے بہت تکلیف ہوئی, میں نے سمجھا اب اس دنیا میں نہیں رہوں گا. سو میں نے دو رکعت نماز پڑھی اور حرم شریف کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ الضحا اور دوسری رکعت میں الم نشرح لک صدرک. پھر میں نے دعا کی الہی ہم پر ہر طرف سے غدر ہو گیا ہے, الہی اسلام پر بڑا تبر چل رہا ہے, مسلمان اول تو سست ہیں پھر دین اسلام قرآن کریم اور نبی کریم سے بے خبر بھی ہیں. تو ان میں ایسا آدمی پیدا کر جس میں قوت جاذبہ ہو, وہ قاہر اور سست نہ ہو, جو ہمت بلند رکھتا ہو, باوجود ان باتوں کے وہ کمال استقلال رکھتا ہو, دعاؤں کا ماننے والا ہو, تیری تمام یا اکثر دعاؤں کو پورا کرنے والا ہو, قرآن و حدیث سے باخبر ہو, پھر اس کو ایک جماعت بخش اور وہ جماعت ایسی ہو جو نفاق سے بالکل پاک ہو, تباوز ان میں نہ ہو, پھر ایک دوسرے سے دوست کرنا, اس جماعت کے لوگوں میں خوب ہمت اور استقلال ہو, قرآن و حدیث سے واقف ہوں اور ان پر عامل اور دعاؤں کے مانگنے والے ہوں. ابتلاء تو ضرور آئیں گے, ان ابتلاؤں میں ان کو ثابت قدمی عطا فرما, ان کو ایسے ابتلاء نہ آئیں جو ان کی طاقت سے باہر ہوں. حضرت خلیفہ المسیح اول کی یہ دعا بھائی جاننے مانے ہے, مگر سب کو اس کی تفصیل یاد نہیں رہتی نہ رہ سکتی ہے. بس خلاصہ کلام یہی ہے کہ جب کوئی مشکل مقام قرآن کریم کا سمجھنے نہ آئے تب بھی عاجزی سے اپنی لا علمی کا خدا کے حضور اقرار کریں اور اسی سے دعا مانگیں. پھر جب کسی دشمن سے مناظرہ کرنا پڑے, اگرچہ عام طور پر اب تو مناظرے نہیں کیے جاتے لیکن اس زمانے میں بہت مناظرے کیے جاتے تھے, تو اس وقت بھی اگر اللہ اور رسول کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی جائے کہ وہ مناظرے میں غلبہ عطا فرمائے تو غیر معمولی غلبے کے سامان پیدا ہوتے ہیں جس سے عقل دنگ رہ جاتی ہے. میں نے بھی اپنی ذات میں یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے. پہلے زمانوں میں خلاف سے بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں, جب بھی مجھے سے سوال و جواب میں ایسا موقع پیش آتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب اس کا میرے پاس جواب نہیں ہوگا, لیکن ادھر سوال ختم ہوا ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب القاع ہو جاتا تھا اور واقعتاً بہت الرضی کفر والی کیفیت پیدا ہوتی تھی. چودھری غلام محمد صاحب حضرت خلیفۃ المسیح اول کی دعا کی قبولیت کے متعلق فرماتے ہیں 1909 کے موسم برسات میں ایک دفعہ لگاتار 8 روز بارش ہوتی رہی جس سے قادیان کے بہت سے مکان گر گئے. حضرت نواب محمد علی خان صاحب نے قادیان سے باہر نئی کوٹھی تعمیر کی تھی, وہ بھی گر گئی. 8ویں یا 9ویں روز حضرت خلیفہ المسیح اول نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں آپ سب لوگ آمین کہیں. دعا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج میں نے وہ دعا کی ہے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر میں صرف ایک دفعہ کی تھی. اب یہ آپ کو تعجب ہوگا وہ کون سی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ساری عمر میں ایک دفعہ کی تھی. بارش برسنے کی دعا تو آپ نے بارہا کی تھی, مگر باہر بارش رکنے کی دعا صرف ایک دفعہ کی ہے. اور کہیں کسی حدیث میں کسی روایت میں اس کا ذکر نہیں ملتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش روکنے کی دعا کی ہو. لا علینا ولا حولینا ولا الینا, غالباً لا حوالینا ولا علینا, ہمارے گرد و پیش تو بے شک ہوں بارشیں, اب ہم پر بس کافی ہو گئی ہے. یہ دعا بارش بند ہونے کی دعا تھی. دعا کے وقت بارش بہت زور سے ہو رہی تھی. حضرت خلیفہ المسیح اول کی بیان کر کے متعلق یہ روایت ہے کہ اس وقت بارش بہت زور کی ہو رہی تھی. جب حضرت خلیفہ المسیح اول نے دعا بند کی تو اسی وقت بارش تھم گئی, اور عصر کی نماز کے وقت آسمان بالکل صاف تھا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی. سردار عبد الحمید صاحب ریلوے آڈیٹر لاہور نے تحریر فرمایا ہے کہ میں دفتر اکاؤنٹنٹ جنرل ریاست پٹیالہ میں سپرنٹینڈنٹ تھا. مجھے لاہور تبدیل کرنے کی تجویز ہوئی. تبدیلی کا تصور کر کے مجھے بہت گھبراہٹ ہوئی, اور میں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کے لیے لکھا. حضور نے ہنس کے ذیل جواب دیا, آپ بہت استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب انسان کسی دروازے پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دروازہ بند کر دیتا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تاجروں کی دکان میں بھی نقصان ہوتا ہو جاتا ہے, وہ تجارت پر گھمنڈ نہ کریں. زمیندار کا خرمن جل جاتا ہے, اس طرح ایک حال سے دوسرے حال میں بدلتا رہتا ہے انسان, ایک حال سے دوسرے حال میں بدلتا رہتا ہے, یہاں تک کہ بالآخر صرف اللہ ہی پر بھروسہ کام ہوتا ہے. آپ ذرا بھی نہ گھبرائیں, اللہ تعالیٰ خالق مالک رازق ہے. اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا. لکھتے ہیں, حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کی قبولیت کا نتیجے میں میرا تبادلہ بمنظوری مہاراجہ صاحب بہادر ریاست پٹیالہ دسمبر 1910 لاہور سے ہو گیا, اور یہ تبادلہ میرے لیے بہت ہی بابرکت ثابت ہوا, اور میں ایک آزاد افسر کی حیثیت سے ریاست کی 34 سال سروس کر کے 10 اپریل 1935 کو پینشن پر ریٹائر ہوا, اور اسی دن جیمز کری اینڈ کمپنی ریلوے آڈیٹرز کے ہاں مجھے ملازم ہو گیا. پارٹیشن کے بعد مالکان کمپنی جو انگریز تھے 1949 میں لندن چلے گئے اور کمپنی میرے نام منتقل کر گئے. 1 اپریل 1949 سے میں اس کمپنی کا بحیثیت پروپرائٹر کام کر رہا ہوں, اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ کام جاری رہے گا. اور یہ عظیم مرتبہ اور اتنی بڑی جائیداد, یہ سب چیزیں میرے خلیفۃ المسیح اول کی دعا ہی کے نتیجہ تھی. حضرت مولانا محمد حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبز پگڑی والے مشہور ہیں, ہمیشہ سبز پگڑی پہنا کرتے تھے. 1910 میں ان کی روایت ہے, 1910 میں پاؤن کی وبا دوبارہ قادیان میں پھیل گئی اور میں بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گیا. جتنے بھی غیر عمدی اس وبا کا شکار ہوئے تھے کوئی بھی جانبر نہ ہو سکا. اس لیے جس وقت کسی کو تعاون ہو جاتی تو فوراً اس کی قبر کھودنے کا انتظام کیا جاتا. میرا مرنا بھی مشہور ہو گیا. میرے والدین کو اس بات کا شدید صدمہ تھا. بار بار حضرت خلیفۃ المسیح اول کی خدمت میں حاضر ہو کر میری حالت سے آگاہ کرتے رہے. ایک دن میری حالت اتنی خراب ہو گئی کہ لمحوں کا مہمان نظر آنے لگا اور موت کے آثار دکھائی دینے لگے. میرے والد صاحب حضرت خلیفۃ المسیح اول کے پاس نماز ظہر کے وقت بیت اقصا میں پہنچے. حضور نے میرے والد صاحب سے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے. میرے والد صاحب نے جواب دیا کہ اب آخری وقت معلوم ہوتا ہے, اور آنسو ٹپکنے لگے. حضور نے مصلی پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ میاں صاحب کا بیٹا سخت بیمار ہے, اس لیے خدا تعالیٰ کے دربار میں اس کی صحت کے لیے ایسے درد دل سے دعا کریں جو خدا تعالیٰ منظور ہی کر لے. اور پھر معاذ میں بہت گڑگڑا کر دعا کی گئی. میرے والد صاحب نے فرمایا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرا بچہ ضرور اس مرضی مدد سے شفا پائے گا. نماز کے بعد حضور نے میرے والد کو تسلی دی. جب گھر کے پاس پہنچے تو مکرم بابا حسن محمد صاحب والد حضرت مولوی احمد علی صاحب مبلغ جاوا ملے اور کہنے لگے کہ مجھے آپ کے بیٹے کا بہت افسوس ہے. میرے والد سب گھبرا گئے اور گھر تک دونوں ہی آئے. پتہ چلا کہ مجھے بے ہوشی ہے, مگر سانس چلتا ہے. آپ نے سجدہ شکر کیا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے قدرے ہوش آیا تو میں نے اپنا خواب سنانا شروع کیا. خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں فوت ہو گیا ہوں اور مجھے نہلا کفنا کر عیدگاہ والے قبرستان میں لے گئے ہیں. میری آنکھیں بند ہیں مگر میں سب کچھ دیکھتا ہوں. یہ جو تجربہ ہے نیئر ڈیتھ کا تجربہ, اس پہ بہت سے سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے اور حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں کہ بسا اوقات ایک انسان کو مردہ سمجھ کر جب چھوڑ کے ڈاکٹر چلے جاتے ہیں تو اس کی روح وہ سارا نظارہ دیکھتی ہے جو پیچھے ہو رہا ہے. ہمارے ڈاکٹر حمید مرحوم, ان کی بیگم ساجدہ صاحبہ, ان کا بھی یہی تجربہ ہے, جو جس سے یقین ہوتا ہے کہ باتیں ڈاکٹروں کی یہ مصنوعی نہیں بلکہ سچ مچ ہوتا ہے. ایسے ہی انہوں نے بھی ایک دفعہ رویا میں دیکھا تھا, کینسر کی مریضہ تھی, کہ میں فوت ہو گئی ہوں اور پورا ہسپتال کا نظارہ دکھایا گیا اور وہ کمرے بھی جو جانتی بھی نہیں تھی کہ وہاں اس قسم کے کمرے ہیں, وہ کمرے بھی دکھائے گئے اور لوگ وہاں جا کر چھپ چھپ کے روتے تھے. پھر اچانک میری دعا کے نتیجے میں, جو اس سال میں دعا کی میں نے کہ اے مولا ابھی نہیں, ابھی کچھ دیر مجھے اور گزارنے دے, میری روح واپس آئی اور اس کے بعد میری آنکھ کھلی. جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے سارے اسپتال کا نقشہ دکھا دیا, یہ ایک کمرہ تھا, یہاں یہ ہو رہا تھا, وہاں وہ ہو رہا تھا, اور وہ بالکل اسی طرح تھا. سب سے روایت کی طرف واپس آتا ہوں. مکرم بابا حسن صاحب ولد مولوی احمد علی صاحب مولوی جوا ملے, کہنے لگے کہ مجھے آپ کے بیٹے کا بہت افسوس ہے. اچھا پھر اس کے بعد آگے ہے. تھوڑی دیر کے بعد مجھے قدرے ہوش آیا اور میں نے اپنا خواب سنانا شروع کیا. خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں فوت ہو گیا ہوں اور مجھے نہلا کفنا کر عیدگاہ والے قبرستان میں لے گئے ہیں. میری آنکھیں بند ہیں مگر میں سب کو دیکھتا ہوں اور ان کی باتیں سنتا ہوں مگر بول نہیں سکتا. میری چرپائی کو قبر کے پاس لے جا کر رکھ دیا اور شیخ جھنڈو خوجا, جو ہمارا ہمسایہ تھا اور جس کی فروٹ کی دکان تھی بیت اقصا کے کونے پر, وہ میری قبر صاف کر رہا تھا. جب کفن میں سے میں نے اسے صفائی کرتے ہوئے دیکھا اور بلا کر کہا کہ میں نے دوبارہ اس دنیا میں نہیں آنا, ذرا لحد کو خوب صاف کر دو. اس نے جواب دیا کہ میں نے لحد کو خوب صاف کروا دیا ہے اور اب میں اس میں باریک ریت بچھانے لگا ہوں تاکہ وہ کنکر وغیرہ نہ چبھے, اور بیچ میں لیٹ کر دیکھتا ہوں کہ لحد تنگ تو نہیں ہے, اور پھر خود اس میں لیٹ جاتا ہے اور مجھے ایک بہت خوبصورت مسجد دکھائی دیتی ہے. اور میں شیخ صاحب سے کہتا ہوں کہ تم قبر کو اچھی طرح صاف کر دو. میں جاتے جاتے آخری مرتبہ نماز مسجد میں ادا کر رہا ہوں. میں اٹھ کر مسجد میں چلا گیا اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگا تو مجھے ہوش آ گیا اور شیخ صاحب قبر ہی میں رہ گئے. تھوڑے سے وقفے کے بعد شیخ صاحب کے مکان سے رونے کی آواز ایک بار ہی میرے کان میں پڑی. میں نے کہنا شروع کر دیا کہ شیخ جھنڈو فوت ہو گیا ہے, مگر میری کمزور حالت کو دیکھ کر میرے والدین نے شیخ جھنڈو کی وفات کی خبر مجھ سے چھپائے رکھی, مگر میں نے دریافت کر کے ہی چھوڑا کہ واقعی شیخ صاحب قبر میں پہنچ گئے ہیں. میں خدا تعالیٰ کی خاص فضل سے تندرست ہو گیا, صرف میری دائیں آنکھ پر اس بیماری کا کچھ اثر پڑا, باقی جسم ٹھیک رہا الحمدللہ. کیونکہ میں سخت بیمار تھا اور کمزوری حد سے زیادہ تجاوز کر چکی تھی اور کچھ کھانے پینے کو جینا چاہتا تھا, گھر والے کچھ نہ کچھ کھانے پر مجبور کرتے. ان کے بار بار اصرار پر میں نے کہا کہ دال ماش کی کھچڑی پکائیں اور اس میں نصف فضل خلیف المسیح اول کھائیں گے تو پھر میں کھاؤں گا, ورنہ کچھ نہیں. میری والدہ صاحبہ اس وقت حضور کے اسی وقت اس سے حضور کے گھر گئیں اور سارا قصہ سنایا. حضرت خلیف المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت حکم دیا اسی قسم کی کھچڑی بناؤ، لہذا ایسا ہی کیا گیا اور اس میں سے دو چار لقمے حضور نے خود بھی کھائے اور باقی حصہ چمچ سمیت میرے لیے بھیج دیا۔ متواتر ایک ہفتہ حضور اسی طرح کرتے رہے۔ اے خدا ان کو جنت الفردوس میں خاص مقام عطا فرما اور ان کی اولاد پر بھی رحم فرما۔ ایک روایت ہے حضرت شیخ فضل احمد صاحب بطالوی، ان کی حضرت خلیفۃ المسیح اول کے بارے میں ایک روایت ہے، ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک احمدی فوجی انڈین آفیسر ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضور آپ دعا کریں کہ میں لڑائی میں بھی نہ جاؤں اور مجھے تمغہ بھی مل جائے۔ اس احمدی فوجی کا نام یہاں نہیں لکھا ہوا، بھارا شیخ فضل احمد صاحب کی روایت ہے، حضور آپ دعا کریں کہ میں لڑائی میں بھی نہ جاؤں اور مجھے تمغہ بھی مل جائے۔ میں نے کہا کہ ہمیں تو آپ کے قواعد کا علم نہیں ہے، معلوم نہیں کہ تمغہ کس طرح ملا کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میڈل اس سے ملتا ہے جو لڑائی میں جائے۔ میں نے کہا کہ پھر آپ کو بغیر لڑائی میں جانے کی کیوں کوئی مل سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے حضور دعا فرمائیں۔ ہم نے کہا اچھا ہم دعا کریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آئے اور بتایا کہ حضور کی دعا سے مجھے تمغہ مل گیا ہے، اور دریافت کرنے پر بتلایا کہ میں بیس کیمپ میں تھا کہ میرے نام حکم پہنچا کہ لڑائی کے میدان میں پہنچو۔ میں ڈرا مگر چل پڑا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ وہ وہ سرحد پار کر چکا تھا، یعنی اب ان کا فوجی جو لشکر جو ہے وہ سرحد پار کر چکا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا مگر وہ سرحد پار کر چکا تھا جس کے عبور کرنے پر ایک فوجی افسر تمغے کا حقدار ہو جاتا ہے، یعنی لڑائی کی وہ حالت جس سے آگے جب نکل جائے کوئی، پھر لڑائی میں حصہ لے یا نہ لے اس کو تمغہ مل جاتا ہے۔ پھر حکم ملا کہ واپس چلے جاؤ، صلح ہو گئی ہے اور لڑائی بند ہے۔ اس پر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے میں لڑائی پر بھی نہ گیا اور مجھے تمغہ بھی مل گیا۔ پھر فرماتے ہیں، میرے ایک دوست تھے جن کی عمر 80 برس کے قریب تھی۔ میرے ساتھ وہ بڑی ہی محبت کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ میں نے ان کو بہت ترغیب دی کہ آپ شادی کر لیں، مگر وہ مذاکرہ کرتے تھے۔ میری وجاہت بھی ان کے دل پر بڑی تھی، آخر انہوں نے شادی بھی کر لی۔ اللہ تعالیٰ کے عجائبات و قدرت میں سے ہے کہ ان کے گھر میں حمل ہو گیا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ دوسرے سال پھر حمل ہوا اور لڑکا پیدا ہوا۔ میری طبی آمدنی اس وقت اتنی قلیل تھی کہ ہم میاں بیوی دو آدمیوں کے لیے بھی گویا مشکلات پیدا ہو جاتی تھیں۔ جب ان کے لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے بعض آدمیوں کو مبارکباد کے لیے میرے پاس روانہ کیا۔ میری حالت تو خود بہت کمزور تھی، مگر مجھے کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑا۔ جو نیا بچہ ہو پیدا ہو تو رواج ہے، آج کل بھی چل رہا ہے کہ اس کی منہ دکھائی، بچے کی منہ دکھائی پہ کچھ پیش کیا جاتا ہے، کوئی بچے کے سوٹ، کوئی اور تحفہ۔ میری حالت تو خود بہت کمزور تھی، مگر کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑا۔ تو ایک دفعہ میں چھاؤنی شاہ پور میں گیا، وہاں سے مجھے کچھ روپئے مل گئے۔ میں اس خیال سے کہ انہوں نے مجھے کچھ مالی امداد نہیں دی، ان کے گاؤں چلا گیا۔ وہ اپنے گاؤں کے بہت سے وہ لڑکے جو ان کے لڑکے کے قریب پیدا ہوئے تھے جمع کر کے لائے اور سب کو کہا کہ تم سلام کرو۔ مجھ کو ان لڑکوں کی تعداد اور اپنی جیب کے رقوم میں کچھ مناسبت معلوم نہ ہوتی تھی، تو میں نے جو کچھ میری جیب میں تھا سب ان کے لڑکے کو دے دیا۔ اس کو انہوں نے نیک فال سمجھا، وہ لڑکا امیر ہوگا اور باقی لڑکے اس کے دست نگر رہیں گے۔ اس کے ہاتھ سے ان بچوں کو تقسیم کروا دیا۔ جب میں گھر میں پہنچا تو میرے ایک مکرم دوست حکیم فضل الدین صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ تو یوں کچھ دے دیتے ہیں، یہ تو یوں کچھ دیتے نہیں، آپ اس لڑکے کے لیے ایک لباس بنوا کر بھیج دیں۔ وہ لباس بمبئی میں تیار کرایا گیا۔ جیسا وہ قیمتی تھا ویسے ہی وہ عمر کے لحاظ سے جوان آدمی کے قابل تھا۔ وہ لباس میں نے کسی آدمی کی مارفت ان کو بھیج دیا۔ اس لباس کی وسعت کے مقدار کو دیکھ کر اس رئیس نے یہ تفاعل لیا کہ یہ لڑکا جوان ہوگا، اور وہ لباس جوانی کے وقت کے لیے محفوظ رکھا گیا۔ کہ جو لباس تیار کیا تھا بچے کا نہیں تھا بلکہ بڑی عمر کے انسان کے لیے تھا. جب وہ آدمی واپس آیا تو میں نے حکیم فضل الدین سے کہا کہ مال کا نام قرآن کریم نے فضل رکھا ہے, یہ فضل سے حاصل ہوتا ہے. اب نماز میں جب آپ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت یہ دعا کرتے ہیں افتح لی ابواب رحمتک, اور جو نماز سے باہر جاتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں افتح لی ابواب فضلک. تو یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تشریح ہے کہ فضل مال کو کہتے ہیں. مجھ کو تو یہ فائدہ حاصل ہوا ہے کہ میں مخلوق پر ختم اب کبھی بھروسہ نہ کروں گا, اور خدا تعالیٰ اب مجھ کو اپنے خاص کارخانے سے رزق بھیجے گا, اور میں آئندہ ارادہ بھی نہ کروں گا کہ کسی کو قیمتاً دوائی دوں. یہ ایک امارت اور دولت مندی ہی گراہ تھی جو مجھ کو اس دن عطا ہوئی. الحمدللہ رب العالمین. ایڈیٹر الحکم حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ ایک روز بعد مغرب میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا, چند اور احباب بھی موجود تھے. فرمایا بیماری کا اطلاع بھی عجیب ہوتا ہے, اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور آمدنی کم ہو جاتی ہے اور دوسرے لوگوں کی خوشامد کرنی پڑتی ہے. میری آمدنی کا ذریعہ بظاہر طب تھا, اب اس رشتے کو بھی اس بیماری نے کاٹ دیا. جو لوگ میرے حالات سے واقف نہیں وہ جانتے تھے کہ اس کو طبی کے ذریعے ملتا ہے, وہ اب اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کو بھی درمیان سے نکال دیا. میری بیوی نے آج مجھے کہا کہ ضروریات کے لیے روپیہ نہیں, اور مجھے یہ بھی کہا کہ مولوی صاحب آپ نے کبھی بیماری کے وقت کا خیال نہیں کیا کہ بیماری ہو تو گھر میں دوسرے وقت کے لیے کھانا تو ہو. میں نے اسے کہا میرا خدا ایسا نہیں کرتا, میں روپیہ تب رکھتا ہوں جب خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں. یہ روایتیں تو بہت کثرت سے ہیں, خلفیت مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت کتب بھی لکھی گئی ہیں, لیکن میرے خیال میں اس ذکر خیر سے بھی بہت احمدیوں میں توکل کا جذبہ پیدا ہوا, اور توکل کا مقام بہت عظیم مقام ہے. توکل سے ہی حقیقی توحید کا پتہ چلتا ہے, اگر توکل نہ رہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا. قرآن کریم سے عشق کے معاملے میں حضرت سید المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت ہی بلند تھا. آپ فرماتے ہیں مجھے قرآن کے برابر پیاری کوئی کتاب نہیں ملی, اس سے بڑھ کر کوئی کتاب پسند نہیں کی, قرآن ہی کافی کتاب ہے. یہ فرمایا میں نے دعا کی کہ وہ مجھے ایسی دعا سکھا دے جو ایک جامع دعا ہو, بس یہ دعا میرے دل میں ڈالی گئی کہ مستر ہو کر جو کچھ بھی مانگوں وہ مجھے دے دے گا. اب اس دعا کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے مجھے قرآن کی محبت دی ہے. حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر فرماتے ہیں میرے پاس کوئی ایسا چاقو نہیں جس سے میں اپنا دل چیر کر تمہیں دکھلا سکوں کہ مجھے قرآن سے کس قدر محبت اور پیار ہے. ایک دوسری روایت میں ہے جب حضور کے متعلق ایک دوسری روایت میں ہے جب حضور مہاراج جموں کے شاہی طبیب تھے تو آپ نے بعض خدمت گاروں کو جو سب ہندو تھے قرآن سنانا شروع کیا. دو روز بعد خزانے کا افسر رتی رام کہنے لگا دیکھو ان کو قرآن شریف سنانے سے روک دو ورنہ میں مسلمان ہو جاؤں گا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر خدا تعالیٰ نور الدین سے پوچھے کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے تو میں یہی کہوں گا کہ مجھے قرآن مجید دیا جائے. ظاہری قرآن کریم تو سب کے پاس ہوتے ہیں, یہاں مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی معرفت عطا کی جائے. حضرت پیر سراج الحق نعمانی صاحب کا بیان ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے بار بار شاید 50 مرتبہ مجھے فرمایا کہ مولوی نور الدین صاحب کی تفسیر قرآن آسمانی تفسیر ہے, ان سے قرآن پڑھا کرو, اور اگر تم نے 2-3 سپارے بھی سنے یا پڑھے تو تم کو قرآن شریف سمجھنے کا مادہ اور تفسیر کا ملکہ پیدا ہو جائے گا. یکم اپریل 1913 کی شام کو مسجد اقصیٰ میں درس دیتے ہوئے اچانک حضرت خلیفۃ المسیح اول کو ذوف ہو گیا. پہلے بیٹھے پھر لیٹ گئے, ہاتھ پاؤں سرد ہو گئے, چلنے کی قوت نہ رہی. چارپائی پر اٹھا کر لائے مگر راستے میں مسجد مبارک کے پاس پہنچے, فرمایا مجھے گھر نہ لے جاؤ مسجد میں لے جاؤ. بمشکل تمام مسجد کی چھت پر پہنچ کر نماز مغرب پڑھی. باوجود اس تکلیف کے بعد نماز مغرب ایک رکوع کا درس بھی دیا. پھر چارپائی پر اٹھا کر گھر تک پھر چارپائی پر اٹھا کر گھر تک لے آئے. رات کو افاقہ ہوا, صبح کو پھر درس دیا اور بیماروں کو دیکھا. حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مجھے تاریخ ابن خلدون کا شوق تھا. کوئی تاجر لایا, 70 روپیہ اس نے قیمت کہی. میں نے کہا کہ باغ 7 روپیہ میں دے دوں گا, یکدم میرے پاس نہیں ہے. لیکن اس تاجر نے قسطوں کو پسند نہ کیا. جب میں زہر کی نماز کے لیے مطب میں آیا تو وہ کتاب وہاں رکھی دیکھی. ہر چند میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون رکھ گیا ہے, لیکن کسی نے پتہ نہ بتایا, نہ تاجر کا کچھ پتہ چلا. کبھی کبھی میں مطب میں ذکر کر دیا کرتا تھا. آخر ایک دن ایک بیمار نے کہا کہ یہ کتاب ایک سکھ رکھ گیا تھا جس کو میں صورت سے تو پہچانتا ہوں لیکن نام نہیں جانتا. وہ یہاں تحصیل میں بہت آتا جاتا رہتا ہے. کچھ دنوں کے بعد وہ اس سکھ کو لے آیا. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کتاب آپ نے کس طرح رکھی. اس نے کہا, آپ کی مجلس میں ذکر ہوا تھا کہ آپ کے پاس روپیہ نہیں, لہٰذا میں نے 70 روپیہ کی کتاب خرید لی اور یہاں رکھ دی. یہ 70 روپیہ میں نے فلاں امیر سے وصول کر لیا تھا, کیونکہ ان کا ہم کو حکم ہے کہ نور الدین کو جب کوئی ضرورت ہوا کرے بلا کر بلا ہمارے پوچھے روپیہ خرچ کر دیا کرو. چنانچہ مجھ کو یہ موقع مل گیا اور میں نے ان کے حکم کے موافق روپیہ خرچ کر دیا. میرے پاس بھی چونکہ 70 روپیہ آگے تھے. حضرت خلیفۃ المسیح اول سناتے ہیں, اس واقعے تک آپ کے پاس بھی 70 روپئے پہنچ گئے تھے کسی ذریعے سے. میرے پاس بھی چونکہ 70 روپئے آ گئے تھے, میں نے وہ امیر کے 70 روپئے واپس کر دیے. میرا آدمی تو دوپہر کے وقت پہنچا اور روپئے پیش کیے, جن کو انہوں نے بڑے غضب اور رنج سے لیا. اس آدمی کو روٹی بھی نہ پوچھی. پھر میرے بڑے بھائی کو بلایا اور کہا کہ ہم نے نور الدین کے لیے جب سوچا تو کوئی حد نظرانہ کی ہم کو نظر نہ آئی, اس لیے ہم نے یہ تجویز کیا تھا کہ ہم سارے ہی اس کے ہیں. اور ہم نے اپنے نوکروں کو حکم دے دیا تھا کہ جب آدمی کو ضرورت پیش آئے تو بلا دریغ روپیہ خرچ کر دیا کریں, مگر انہوں نے 70 روپیہ واپس بھیجا. ہم کو اس سے بہت رنج ہوا ہے, اب کیا کریں. ہمارے بھائی نے 70 روپئے تو آپ سے لے لیے. اس رئیس سے کہہ دیا کہ ہم ان کو سمجھا دیں گے. مجھ کو آ کر ملامت کی اور بتایا کہ وہ 70 روپئے ہم نے لے لیے ہیں, گویا یہ ایک رقم تھی جو ہم کو وصول ہوئی. توکل اللہ کی خوشی کے مقابلے میں یہ رقم مجھ کو واپس لینے گوارا نہ تھی. اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کے بھائی نے وہ 70 روپئے جیب میں ڈال لیے اور اس بیچارے امیر کو پتہ بھی نہیں چلا کہ گئے روپئے گئے کہاں, لیکن خوش ہو گیا کہ بہرحال حضرت خلیفۃ المسیح اول کو پہنچ گیا. ایک دفعہ ایک دوست اپنی کافی بڑی رقم جو آپ کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی واپس لینے کے لیے آئے. آپ نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کے بعد آ کر لے جائیں. نماز کے بعد آپ نے اپنی صدری مولوی محمد جی صاحب کو دی کہ اسے لٹکا دو. مولوی محمد جی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے صدر جی کی جیبوں کی اچھی طرح تلاشی لی لیکن وہ بالکل خالی تھی. اس پر مجھے خیال آیا کہ جیبوں میں تو ایک پیسہ بھی نہیں. حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وعدہ کی ادائیگی کس طرح کرتے ہیں. اتنے وہ شخص آ گیا. حضور نے فرمایا میری سردی پکڑ لاؤ. وہ پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر رقم نکال کر اس کو شخص کو دے دی اور کہا گن لو. اس دوست نے نہ گنی اور کہا کہ رقم پوری ہے. گنی کہ نہ گنی, یہ دیکھ لیتا ہوں. اس دوست نے رقم گنی اور کہا کہ زخم پوری ہے. مولوی محمد جی صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں یقین ہو گیا کہ رزق کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ اسی سے حل ہوتا ہے, وہی اپنے بندے کا خود متکفر ہو جاتا ہے, اور پھر آئندہ تجسس کرنا بھی چھوڑ دیا. ایک اور بہت دلچسپ واقعہ حضرت سید دوسری اول خود بیان فرماتے ہیں کہ مہاراجہ کشمیر کی ملازمت چھوڑتے وقت آپ کے ذمہ 1,95,000 روپے کا خرچ تھا. اب اندازہ کریں کہ اس زمانے کا روپیہ کتنا ہوگا, قرض بھی کروڑوں میں پہنچتا ہے. یہ آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو لازماً یہ قرض کروڑوں میں پہنچتا ہے, مگر چونکہ آپ خدمت خلق پر خرچ کرتے تھے اس لیے بیت البلا تکلف قرض لیتے جاتے تھے اور خدا کے راہ میں خرچ کرتے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس قرض کی واپسی کا انتظام عجیب طریقے پر فرمایا. سیاسی حالات کے تحت جب مہاراجہ نے آپ کو ملازمت سے فارغ کر دیا تو بعد میں اسے یہ خیال آیا کہ آپ کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہوئی ہے, چنانچہ اس نے آپ کو واپس بلوانے کی کوشش کی تو آپ نے, جو اس وقت قادیان پہنچ چکے تھے, فرمایا اگر مجھے ساری دنیا کی حکومت بھی مل جائے تو میں اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا. چونکہ مہاراجہ صاحب کو ناانصافی کا شدت سے احساس تھا اس لیے اس نے اس کے ازالے کی یہ تجویز سوچی کہ اب کی مرتبہ جنگلات کا ٹھیکہ صرف اسی شخص کو دیا جائے جو منافع کا نصف حضرت مولوی صاحب کو ادا کرتا رہے. چنانچہ اسی شخص کے ساتھ ٹینڈر طلب کیے گئے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا توقع کا کیسا نشان ظاہر ہوتا ہے. جس شخص کو یہ ٹھیکہ ملا جب سال کے آخر میں اس نے اپنے منافع کا حساب کیا تو خدا تعالیٰ کی حکمت سے اسے ٹھیک 3,90,000 روپے منافع ہوا, جس کا نصف 1,95,000 بنتا ہے, اور اسی قدر روپیہ حضور کے ذمہ قرض تھا. چنانچہ جب یہ روپیہ آپ کی خدمت پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ رقم فلاں سیٹ کو دینی جائے, ہم نے اس کا یہ قرض اس سیٹ کا ادا کرنا ہے. جب دوسرے سال بھی اسی شخص پر ٹھیکہ دیا گیا اور ٹھیکے دار نے منافع حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے وہ رقم لینے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ نہ اس کام میں میرا سرمایہ لگا, نہ میں نے محنت کی, میں اس کا منافع کیوں لوں. ٹھیکے دار نے عرض کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور اپنا حصہ لے لیں ورنہ آئندہ مجھے ٹھیکہ نہیں ملے گا. آپ نے فرمایا اب خواہ کچھ بھی ہو میں یہ روپیہ نہیں لوں گا. اس نے کہا پھر پچھلے سال کیوں لے لیا تھا؟ فرمایا وہ تو میرے رب نے اپنے وعدے کے مطابق میرا قرض اتارنا تھا, جب اتر گیا تو اب میں کیوں لوں. اس پر وہ ٹھیکے دار واپس چلا گیا. خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ڈھیرے میں ایک سرکاری زمین تھی جس کو کمیٹی کی زمین کہتے تھے. میں نے اپنے ایک دوست مستری سے کہا کہ تم اس زمین پر مکان بناؤ, اور ایک ہندو سے کہا کہ تم روپیہ دے دو. مکان بننا شروع ہو گیا. اس مکان کے بننے میں جب 1,200 روپیہ خرچ ہو گیا تو مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ ہندو اپنا روپیہ نہ مانگ بیٹھے. میں اسی خیال میں تھا کہ میرے ایک دوست ملک فتح خان صاحب گھوڑے پر سوار میرے پاس آیا, فرمایا کہ میں راول پنڈی جاتا ہوں کیونکہ لارڈ لسن نے دلی میں دربار کیا ہے. بڑے بڑے رئیس تو دلی بلائے گئے ہیں اور چھوٹے رئیس جن میں سے وہ ملک فتح خان بھی تھے راول پنڈی میں جمع ہوں گے, اور انہی تاریخوں میں راول پنڈی میں دربار ہوگا. ہم راول پنڈی بلائے گئے ہیں. میں نے ان کے کان میں چپکے سے کہا کہ مجھ کو بھی دربار میں جانا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا ہے, آپ اس پر سوار ہو جائیں. ہم دونوں جب جہلم پہنچے تو وہاں ریل تھی. ملک فتح خان سے مرحوم تو راول پنڈی چلے گئے. میں نے کہا میں تو دلی جاتا ہوں. میرے کپڑے بہت میلے ہو گئے تھے اس لیے میں نے اپنے کپڑے اتار کر ملک حاتم خان تحصیلدار جہلم کا ایک پاجامہ پگڑی اور کوٹ پہن لیا جس کے نیچے کرتا نہ تھا. میں سیر کے لیے نکلا اور ٹہلتا ہوا اسٹیشن جہلم پہنچا. میں نے اسٹیشن پر کسی سے پوچھا कि लाहौर का थर्ड क्लास का क्या किराया है, मालूम हुआ कि 15 आने हैं। उस कोट की जेब में देखा तो सिर्फ 15 आने के पैसे पड़े थे। मैंने टिकट लिया और लाहौर पहुंचा। यहाँ बड़ी घूमसान थी क्योंकि लोग दरबार के सबब दिल्ली जा रहे थे, टिकट मिलना महाल था और मेरी जेब में तो कोई पैसा भी न था। एक पादरी जिनसे किसी मर्ज के मुताबिक तिबी मशवरे देने के सबब मेरी पहले से जान पहचान थी, स्टेशन पर मिल गए। उनका नाम गोलकनाथ था। उन्होंने कहा, आप कहाँ जाते हैं? टिकट तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। मैंने कहा, मुझको दिल्ली जाना है। गोलकनाथ ने कहा, मैं जाता हूँ और टिकट का इंतजाम करता हूँ। वहाँ से वो गए और बहुत ही जल्द एक टिकट दिल्ली का लाए। मैंने टिकट उनसे ले लिया और जेल में हाथ डाला तो पादरी साहब कहने लगे, आप मेरी हतक न करें, माफ़ करें, मतलब यह है कि आप अगर पैसा देंगे तो मेरी हतक होगी, मैं इसके दाम न लूँगा और मैं भी तो दिल्ली ही जाता हूँ, रस्ते में देखा जाएगा। मैं रस्ते में उनको तलाश करता रहा, वो नज़र न आए और दिल्ली के स्टेशन पर भी बावजूद तलाश किए मुझको न मिले। स्टेशन पर उतरा, असर का वक्त था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस सड़क पर चला जिस पर रऊसा के खेमे न सकते। मैं गालिबा 5 मील निकल गया। अब चूंकि आफ्ताब गुरूब होने को था, मैंने वापसी का इरादा किया। इतने में एक सिपाही जो हजरत मुंशी जमालुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का मुलाजिम था, दौड़ता हुआ मेरे पास आया और कहा कि आपको मुंशी साहब बुलाते हैं, उन्होंने आपको देखकर मुझे बुलाने के लिए भेजा है। मैंने कहा, अब तो वक्त तंग है, मैं कल इंशाअल्लाह ताला उनकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उसने कहा कि वो बहुत इसरार से आपको बुलाते हैं। मैंने फिर भी कहा कि कल आऊंगा। उसने कहा, पास ही तो उनका खेमा है, आप जरा तकलीफ करके खुद ही उनसे उजर कर लें। जब मैं गया तो वो हस्ते आदत बड़ी मेहरबानी से पेश आए और फरमाया कि मेरे एक नवासा मोहम्मद उमर नाम बीमार है, आप उसको देखें। मैंने कहा कि मैं कल आकर देखूंगा। उन्होंने फरमाया, आप आज की रात ही ठहर जाएं, कल हम आपके मकान पर चलेंगे। चुनाचे मेरे लिए अलहदा एक आराम दह खेमा लगा दिया गया। अगला रोज़ चूँकि जुमा का था, उन्होंने ये समझ के मकान पर जाने से तो इसको हमने रोक लिया है। रातों रात थी, मेरे लिए कपड़े तैयार करा दिए जो मैंने अगले रोज़ पहन लिए। मैंने कहा कि मैं थोड़े ही दिनों आपके पास रह सकता हूँ और मियाँ मोहम्मद उमर की रसौली है, ये बहुत दिनों के बाद भूलेगी, और मैं घर में इतला देकर भी नहीं आया। उन्होंने फरमाया कि आप ज़रूर ठहरें, और घर के लिए 500 रुपये का नोट भेज दिया। मैं बहुत घबराया, हम तो 1200 के मखदूज होकर घर से निकले थे, ये तो 500 ही देते हैं, शायद ये वो जगह नहीं जहाँ हमें जाना है। खैर, मैंने वो नोट तो सिंधु को भिजवा दिया और घर में लिखा कि आप मुतमिन रहें, थोड़े ही दिनों के बाद मुंशी साहब ने 700 रुपये और दे दिया और मुझसे कहा कि जिस तरह मुमकिन हो आप भोपाल तक चलें। मैंने समझा कि मेरा कर्जा तो पूरा हो ही गया है, अब जहाँ चाहें जा सकते हैं। हजरत खलीफुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से जैसा इश्क था और जो मोहब्बत थी, उसका भी कोई और सानी नहीं, आज भी नहीं, नौ ज़माने में था, आखिर ज़माने तक, आखिरी का ज़माना भी ख़त्म होगा, मगर हज़रत खलीफुल मसीह अव्वल जैसा इश्क हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से और किसी को होना मुमकिन नहीं। बहुत ही इश्क और लाज का मकाम हासिल किया था आपने। कभी बहुत ही प्यार से हमारा मिर्ज़ा कह दिया करते थे, कभी पूरा अदब मौजूद रखते हुए हैरत अंगेज अलखाबात से हज़रत मसीह मऊद अलैहि सलाम को मुखातब किया करते थे। डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहि सलाम के ज़माने के जिस कदर आदमी हैं, सबको हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अपने अपने तरीक पर मोहब्बत थी, मगर जिस कदर अदब और मोहब्बत हुज़ूर से हज़रत खलीफ़ुल मसीह अव्वल को थी, उसकी नज़ीर तलाश करनी मुश्किल है। चुनाचे एक दिन मैं हज़रत मौली साहब के पास बैठा था, वहाँ जिक्र हुआ कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने किसी दोस्त को अपनी लड़की का रिश्ता किसी एमडी से कर देने के लिए फरमाया, मगर वो दोस्त राज़ी न हुआ। इत्तेफाकन उस वक्त مرحومہ امت الحی صاحبہ کی بھی, مرحومہ امت الحی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت بہت چھوٹی تھی, کھیلتی ہوئی سامنے آ گئی. حضرت موئی صاحب نے اس دوست کا ذکر سن کر جوش سے فرمایا کہ مجھے تو اگر مرزا کہے کہ اپنی لڑکی کو نہالی کے لڑکے کو دے دو تو میں بغیر کسی انقباض کے فوراً دے دوں گا. اب نہالی جمع دارنی تھی وہاں کی, وہ اندازہ کریں کہ حضرت صدیق مسیح وقت عشق کا کیا عالم تھا. مجھے تو اگر مرزا کہے کہ اپنی بیٹی کو نہالی کے سبوت کر دوں تو میں وہ بھی کر دوں گا. پھر مرزا لکھتے ہیں, اب نتیجہ دیکھ لو کہ بالآخر وہی لڑکی حضور علیہ السلام کی بہو بنی اور اس شخص کی زوجیت میں آئی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس میرے سامنے نذیر تھا. جناب محمد صدیق صاحب اسنیانی فرماتے ہیں, ایک دفعہ جب آپ مطب میں بیٹھے تھے اور ادھر لوگوں کا حلقہ تھا, ایک شخص نے آ کر کہا کہ مولوی صاحب حضور یاد فرماتے ہیں. یہ سنتے ہی اس طرح گھبراہٹ کے ساتھ اٹھے کہ پگڑی باندھتے جاتے تھے رستے میں اور جوتا بھی سیجتے جاتے تھے. گویا دل میں یہ تھا کہ حضور کی حکم کی تعمیل میں دیر نہ ہو. پھر جب خلیفہ ہو گئے تو اکثر فرمایا کرتے تھے, تم جانتے ہو نور الدین کا یہاں ایک معشوق ہوتا تھا جسے مرزا کہتا تھا. تم جانتے ہو کہ یہاں نور الدین کا ایک معشوق ہوتا تھا جسے مرزا کہتے تھے. نور الدین اس کے پیچھے یوں دیوانہ وار تک رہ جاتا تھا کہ اسے اپنے جوتے اور پگڑی کا بھی ہوش نہیں ہوا کرتا تھا. ماسٹر علامہ صاحب سیالکوٹی کا بیان ہے, 1900 یا 1901 کا واقعہ ہے کہ میں دارالامان میں موجود تھا. ان دنوں ایک نواب صاحب حضرت خلیل بن مسیح اول کی خدمت میں علاج کے لیے آئے, جن کے لیے ایک الگ مکان تھا. ایک دن نواب صاحب کے اہلکار حضرت مولوی صاحب کے پاس آئے, جن میں ایک مسلمان اور ایک سکھ تھا, اور عرض کیا کہ نواب صاحب کے علاقے میں لاش صاحب آنے والے ہیں. آپ ان لوگوں کے تعلقات کو جانتے ہیں, اس لیے نواب صاحب کا منشا یہ ہے کہ آپ ان کے ہمراہ وہاں تشریف لے جائیں. حضرت مولوی صاحب نے فرمایا کہ میں اپنی جان کا مالک نہیں ہوں, میرا ایک آقا ہے, اگر وہ مجھے بھیج دے تو مجھے انکار نہیں. پھر زور کے وقت وہ اہلکار مسجد میں بیٹھ گئے. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا. حضور نے فرمایا, میں اس شک میں نہیں کہ اگر ہم مولوی صاحب کو آگ میں, حضور نے فرمایا اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر ہم, یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا قول ہے, اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر ہم مولوی صاحب کو آگ میں کودنے یا پانی میں چھلانگ لگانے کے لیے کہیں تو وہ انکار نہ کریں گے. لیکن مولوی صاحب کے وجود سے یہاں ہزاروں لوگوں کو ہر وقت خیال پہنچتا ہے, قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں, اس کے علاوہ سینکڑوں بیماروں کا ہر روز علاج کرتے ہیں. ایک دنیا داری کے کام کے لیے ہم اتنا فیض بند نہیں کر سکتے. اس دن جب عصر کے بعد درس قرآن مجید دینے لگے تو کسی کی وجہ سے مجھ سے الفاظ نہ نکلتے تھے. فرمایا, مجھے آج اس قدر خوشی ہے کہ بولنا محال ہے, اور یہ کہ میں ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہوں کہ میرا آقا مجھ سے خوش ہو جائے. آج میرے لیے کس قدر خوشی کا مقام ہے کہ میرے آقا نے میری نسبت اس قسم کا خیال ظاہر کیا ہے. اگر ہم نور الدین کو آگ میں جلائیں یا پانی میں ڈبو دیں تو پھر بھی وہ انکار نہیں کرے گا. کتاب سے ایمان کی ایک اور نازل مثال, 22 اکتوبر 1905 کو حضرت ام المومنین کو آپ کے خویش و اقارب سے ملانے کے لیے دہلی تشریف لے گئے. ابھی دہلی پہنچے چند ہی دن ہوئے تھے, حضرت میر ناصر نواب صاحب بیمار ہو گئے. اس پر حضور کو خیال آیا کہ اگر مولوی نور الدین صاحب کو بھی دہلی بلا لیا جائے تو بہتر ہوگا. چنانچہ حضرت مولوی صاحب کو تاج لگایا جس میں یہ الفاظ تھے کہ ریچ امیڈیٹلی, کہ فوری طور پر پہنچو. اب امیڈیٹ کا جو ترجمہ پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ بلا توقف یہاں آ جاؤ. جب یہ تار قادیان پہنچا تو حضرت مولوی صاحب اپنے مذہب میں بیٹھے ہوئے تھے, اس خیال سے کہ حکم کی تعمیر میں دیر نہ ہو اسی حالت میں فوراً اٹھ چل پڑے, نہ گھر گئے, نہ لباس لیا, نہ بستر لیا. اور لطف یہ ہے کہ ریل کا کرایہ بھی پاس نہ تھا, گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پیچھے سے ایک آدمی کے ہاتھ کمبل تو بھجوا دیا مگر خرچ بھجوانے کا انہیں بھی خیال نہ آیا, اور ممکن ہے کہ گھر میں اتنا روپیہ ہو بھی نہ. جب آپ بٹالے پہنچے ایک متمول ہندو رئیس نے, جو گویا آپ کی انتظار ہی کر رہا تھا, عرض کی کہ میری بیوی بیمار ہے, مہربانی فرما کر اسے دیکھ کر نسخہ دکھیں. میں نے اس گاڑی پر اس گاڑی پر دہلی جانا ہے. اس رئیس نے کہا میں اپنی, اچھا آپ نے فرمایا کہ میں تو ابھی اس گاڑی پر دہلی جانا ہے. اس رئیس نے کہا میں اپنی بیوی کو یہاں لے آتا ہوں. چنانچہ وہ لے آیا, آپ نے اسے دیکھ کر نسخہ لکھ دیا. ہندو چپکے سے دہلی کا ٹکٹ خرید لایا اور ایک معقول رقم بطور نذرانہ بھی پیش کی, اور اس طرح سے آپ دہلی پہنچ کر حضرت عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ایک روایت ہے, آپ نے ڈھیرا پہنچ کر ایک بہت بڑے پیمانے پر شفا خانہ کھولنے کا ارادہ فرمایا, اور اس کے لیے ایک عالیشان مکان بنوانا شروع کیا. ابھی وہ مکان ناتمام ہی تھا کہ آپ کو کچھ سامان عمارت خریدنے کے لیے لاہور جانا پڑا. لاہور پہنچ کر جی چاہا کہ قادیان نزدیک ہے, حضرت عبدالعزیز سے بھی ملاقات کر لیں, مگر چونکہ ڈھیرے میں ایک بڑے پیمانے پر تعمیر کا کام جاری تھا اس لیے بٹالے پہنچ کر فوری واپسی کی شرط سے کرائے کا جھکا لیا. جب حضرت عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو قبل اس کے کہ آپ واپسی کی اجازت مانگتے, حضور نے خود ہی دوران گفتگو فرمایا کہ اب تو آپ فارغ ہو گئے ہیں. آپ نے عرض کیا ہاں حضور اب تو میں فارغ ہی ہوں. ماں سے اٹھے یکے والے سے کہہ دیا کہ اب تم چلے جاؤ, آج اجازت لینا مناسب نہیں ہے, کل پرسوں اجازت لیں گے. اگلے روز حضرت عبدالعزیز نے فرمایا کہ مولوی صاحب آپ کو اکیلے رہنے کی تکلیف ہوگی, آپ اپنی ایک بیوی کو یہاں بلوا لیں. آپ نے حسب الارشاد بیوی کو بلوانے کے لیے خط لکھ دیا اور یہ بھی لکھ دیا کہ ابھی میں شاید جلدی نہ آ سکوں, اس لیے سر دست عمارت کا کام بند کر دیا جائے. جب آپ کی بیوی آ گئی تو حضرت عبدالعزیز نے فرمایا کہ آپ کو کتابوں کا بڑا شوق ہے, لہٰذا آپ اپنا کتب خانہ بھی منگوا لیں. تھوڑے دنوں کے بعد فرمایا کہ دوسری بیوی بھی آپ کی مزاج شناس اور پرانی ہے, اور اس کو بھی گرو بلا لیں. پھر ایک موقع پر حضرت عبدالعزیز نے فرمایا مولوی صاحب اب آپ اپنے وطن ڈھیرے کا خیال بھی دل میں نہ لائیں. حضرت مولوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں دل میں بہت ڈرا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں وہاں کبھی نہ جاؤں, مگر یہ کس طرح ہوگا کہ میرے دل میں ڈھیرے کا خیال تک نہ آئے. مگر آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے بھی عجیب تصرفات ہوتے ہیں, میرے واہم میں اور خواب میں بھی کبھی مجھے وطن نظر نہ آیا, پھر تو ہم قادیان ہی کے ہو گئے. حضرت ماسٹر عبدالرؤف صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بھیرے کے کسی رئیس نے آپ کی خدمت میں چشمہ لکھی, میں بیمار ہوں اور آپ ہمارے خاندانی طبیب ہیں, مہربانی فرما کر بھیرے تشریف لا کر مجھے دیکھ جائیں. آپ نے اس رئیس کو لکھا کہ میں بھیرے سے ہجرت کر چکا ہوں اور اب حضرت مرزا صاحب کی اجازت کے بغیر میں قادیان سے باہر کہیں نہیں جاتا, آپ کو اگر میری ضرورت ہے تو حضرت مرزا صاحب کی خدمت میں لکھو. چنانچہ اس رئیس نے حضرت عبدالعزیز کی خدمت میں لکھا. حضور نے فرمایا مولوی صاحب آپ بھیرے جا کر اس رئیس کو دیکھائیں. جب آپ بھیرے پہنچے تو اس رئیس کا مکان بھیرا کی ارد گرد جو گول سڑک تھی اس پر واقع تھا. اسے آپ نے دیکھ کر نسخہ تجیز فرمایا اور فوراً واپس تشریف گئے. باہر باہر سے بھیرے کے اس کا گھر تھا جس کے مریضہ کو دیکھنا تھا, وہاں سے آپ چھوڑ کے ڈھیرے میں داخل ہی نہیں ہوئے, نہ زیر تعمیر مکان کی طرف دیکھا, نہ عزیزوں سے ملاقات کی, نہ دوستوں سے ملے, بلکہ جس غرض کے لیے حضرت اقدس نے آپ کو بھیجا تھا کہ وہ غرض پوری ہو گئی کہ فوراً واپس تشریف لے آئے. ایک روایت حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک ہندو بٹالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری اہلیہ سخت بیمار ہے، اللہ نوازش بٹالے چل کر اسے دیکھ لیں. آپ نے فرمایا حضرت مرزا صاحب سے اجازت حاصل کرو. اس نے حضرت کی خدمت میں درخواست کی، حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی. بعد نماز اثر جب حضرت مولوی صاحب حضرت اقدس کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا کہ امید ہے آپ آج ہی واپس آ جائیں گے. عرض کی بہت اچھا. بٹالہ پہنچے، مریضہ کو دیکھا، واپسی کا ارادہ کیا، مگر بارش اس قدر ہوئی کہ جل تھل ایک ہو گئے. ان لوگوں نے عرض کی کہ حضرت راستے میں چوروں اور ڈاکوؤں کا بھی خطرہ ہے، پھر بارش اس قدر زور سے ہوئی ہے کہ واپس پہنچنا مشکل ہے، کئی مقامات پر پیدل پانی میں سے گزرنا پڑے گا. اور آپ نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو، سواری کا انتظام بھی نہ ہو، میں پیدل چل کر بھی قادیان پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میرے آقا کا ارشاد یہی ہے کہ آج ہی مجھے واپس قادیان پہنچنا ہے. خیر یکہ کا انتظام ہو گیا اور آپ چل پڑے، مگر بارش کی وجہ سے راستے میں کئی مقامات پر اس قدر پانی جمع ہو چکا تھا کہ آپ کو پیدل وہ پانی عبور کرنا پڑا. کانٹوں سے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے. حضرت قادیان پہنچ کر اور فجر کی نماز کے وقت مسجد مبارک میں حاضر ہو گئے. حضرت اقدس لوگوں سے دراز فرمایا کہ کیا مولوی صاحب رات بٹالے سے واپس تشریف لے آئے تھے؟ قبل اس کے لیے کوئی اور جواب دیتا آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر عرض کی حضور میں واپس آ گیا تھا. یہ بالکل نہیں کہا کہ حضور رات شدت کی بارش تھی، اکثر جگہ پیدل چلنے کی وجہ سے میرے پاؤں زخمی ہو چکے ہیں اور میں سخت تکلیف میں ہوں. بہرحال اپنی تکالیف کا ذکر تک نہ کیا اور حضرت وسیم عبد علیہ السلام کے ارشاد کی تیاری میں واپس قادیان آ گئے. حضرت ربیع المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی ساری اس درجے پر تھی، اس کے متعلق حضرت ڈاکٹر ظفر حسن صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد سعادت میں ایک دفعہ بعض مخلفین نے اعتراض کیا مرزا صاحب اسلام کی ترقی اور تبلیغی وسعت کے متعلق تو بہت بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، لیکن آپ نے کچھ مسلمانوں کو اکٹھا کر کے اپنی جماعت کی شیرازہ بندی کر لی. اگر غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کا کام کرتے تو آپ کی سچائی کے مطابق غور کیا جا سکتا تھا. جب اس جہد سے کوئی کام نظر نہیں آتا تو بلا ثبوت دعوی کرنے پر کون ایمان لا سکتا ہے؟ حضرت عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے حضرت حکیم الامت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ ایک فہرست ان غیر مسلموں کی بھی تیار کی جائے جو ہمارے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوئے ہیں. چنانچہ حسب الارشاد حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فہرست تیار کی. اب یہ ہے پڑھنے کا خاص مقام جس میں کچھ اس قسم کے قواعد جمع فرمائے: موجودہ اسلامی نام ولدیت قوم سابقہ سکونت وغیرہ. جب آپ نے یہ فہرست تیار کی تو سر فہرست اپنا نام درج فرمایا. جو غیر مسلموں سے مسلمان ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے اپنا نام لکھا. موجودہ نام نور الدین، سابقہ نام نور الدین، ولدیت مولوی غلام رسول، قوم قریشی، سابقہ سکونت بھیرا ضلع شاہپور وغیرہ. آپ کے نام کا پہلے نمبر اندراج دیکھ کر بعض احباب نے غلط عرض کیا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے تو نو مسلموں کی فہرست تیار کرنے کا ارشاد فرمایا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر فہرست، اس وقت رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہا تھا زندہ سے، اور آپ نے سر فہرست اپنا نام درج کر دیا. حضرت مولوی صاحب نے بڑے جوش سے فرمایا کہ مجھے حقیقی اور اصل اسلام کا شرف تو حضرت اقدس علیہ السلام کے ذریعے سے ہی حاصل ہوا ہے، اس لیے میں نے اپنا نام بھی اس فہرست میں درج کر دیا ہے. اپنی خلافت کے بارے میں غیر مستحکم یقین تھا اور اس کے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں. پہلے بلسلوں میں بیان بھی کر چکا ہوں جس طرح حضرت خلیفہ المسیح اول نے مخالفین خلافت کو زیر کر دیا اور جب ان کی شرارتوں کا علم ہوتا رہا تو بعض دفعہ آپ نے مسجد میں کھڑے ہو کر ایسی زوردار تقریر کی کہ اس کے نتیجے میں ان منافقین کے روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں اور ایک راوی نے روایت کی ہے ایسی چیخوں سے ہار پڑی اتنے زور شور سے وہ لوگ روتے تھے کہ لگتا تھا کہ چھت پھٹ جائے گی. اس وقت خلیفہ المسیح نے فرمایا کہ تم اس وقت میرے عہد بیعت سے نکل چکے ہو, اب جو چاہے دوبارہ عہد بیعت کرے. چنانچہ پھر اس مسجد میں خاص موقع کی دعا کی عہد بیعت لی گئی جس میں دوسرے جو بھی مسلمان پہلے سے بیعت میں داخل تھے وہ بھی شامل ہوئے, مگر وہ خاص منظر تھا جو خلافت کی حفاظت کے تعلق میں آپ اس وہاں لوگوں نے دیکھا. مولوی محمد علی صاحب اور اسد الدین صاحب وغیرہ وغیرہ بہت سے لوگ جو بعد میں غیر مغائے ہو گئے وہ بھی اس مجلس سے موجود تھے اور دراصل وہی مخاطب تھے. فرماتے ہیں خدا نے جس کام پر مجھے مقرر کیا ہے میں بڑے ذوق سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب میں اس کرتے کو ہرگز نہیں اتار سکتا. اگر سارا جہان اور تم بھی میرے مخالف ہو جاؤ تو میں تمہاری بالکل پرواہ نہیں کروں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.